بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے اور سارے سال کے دنوں میں سب سے فضیلت والے دن ہیں، جس میں رات کی عبادت فضیلت کی چیز ہے، دن کا روزہ فضیلت کی چیز ہے، اور خصوصاً عرفہ کا دن، اس دن کے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے سارے گناہ معاف فرما دے، اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ان دنوں میں ایک بہت بڑی عبادت حج کی ہے، اور دوسری بہت بڑی عبادت قربانی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پیدا ہوئے، اس پیدائش کی ہوتی ہی آپ کے گھر کے ماحول کی فضا آپ کے لیے نامناسب، ناگوار تھی، نامانوس ماحول تھا. باپ نہ صرف یہ ہے کہ بت پرست تھا، بلکہ بت ساز بھی تھا، بت بنایا بھی کرتا تھا، بت بیچے بھی کرتا تھا، بت پرستی بھی کیا کرتا تھا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ماحول میں آپ کی پیدائش اور آپ کی زندگی کا سلسلہ شروع ہوا. آپ نے اپنے ابا سے کہا، اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. اے ابا جان، اب اندازہ لگائیے کہ بیٹا دیندار ہے تو دینداری کے ساتھ مہذب بھی ہے، زبان کی پاکیزگی بھی ہے. باپ مشرک ہے، لیکن اس مشرک باپ سے بھی خطاب کا انداز کیا، ابا جان آپ جن کی پوجا کر رہے ہیں سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان سے آپ کو فائدہ بھی کچھ نہیں ملنا. یہ کیا آپ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں؟ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. یا عبد، مجھے ڈر ہے کہ اس راستے پہ آپ کا چلنا کہیں آپ کے لیے اللہ کا عذاب نہ آئے، آگ نہ پکڑ لے، کہیں اور مصیبت نہ آ جائے. ابا جان، اب ابا کیا کہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم باز نہ آیا، پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، ہمیشہ سے میرے سے دور ہو جاؤ. یہ دیندار اور بے دین آدمی کی زبان کا فرق ہے. یہ دیندار اور بے دین زبان کا فرق ہے. دیندار ہے، باپ مشرک ہے، لیکن ادب تہذیب اس کو ہاتھ سے نہیں جانا دے رہا ہے. ابا جان، باپ دیندار نہیں ہے. کیا کہتا ہے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی لارجمن، پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، ہمیشہ سے مجھ سے دور ہو جا. ابا کی طرف سے یہ جواب سننے کے بعد بھی بیٹا کیا کہتا ہے؟ سلام علیک، ساستغفر لک ربی، انہ کا نبی حفیہ. ابا جان سلام، پھر بھی سلامتی، اور کہنے لگا میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے بخشش کا طلبگار رہوں گا، آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، اور میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے. تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آغاز ہے. آزمائش شروع ہو گئی. باپ نے گھر سے نکال دیا، لیکن اللہ کا پیغام دینے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا، اللہ کے دین کے کام سے تو کوئی نہیں روک سکتا. حضرت ابراہیم نے یہ کام جاری رکھا. اب اس راہ میں ایک بڑی آزمائش آ گئی. نمرود نے آگ جلائی، طے کیا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنا تاکہ آئندہ کوئی ایسا شخص کھڑا ہی نہ ہو جو اللہ کی وحدانیت کی بات کرے. ایسی عبرت ناک سزا ملے کہ آئندہ اس ملک میں کوئی ایسا کھڑا ہی نہ ہو سکے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ جلائی گئی، اور آگ کی تپش کا یہ حال تھا کہ فضا میں اڑتا ہوا پرندہ بھی جھلس کے آگ میں آ جاتا. اتنا بڑا الاؤ آگ کا جب جلایا گیا، اب خیال آیا کہ ابراہیم کو ڈالے کیسے. اس زمانے کے اسے منجنیک کہتے ہیں، آج کے لحاظ سے وہ توپ میں ڈال کر پھینک دیا جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا. اللہ اللہ ہے، اور اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے. چاہے تو موت کے نقشے میں زندگی پیدا کر دیں، چاہے تو زندگی کے نقشوں میں موت دے دیں، چاہے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دیں، اور چاہے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء، قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللہ کی شان، اللہ نے آپ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. یا نارکونی، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. لیکن صرف ٹھنڈی بھی نہیں، بس اوقات ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہوتی ہے. ينال كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ابراہیم پر ایسی ٹھنڈک جس میں سلامتی ہو. آگ کی تپش نہیں ختم ہوئی, پرندہ اب بھی اس آگ کی تپش سے برداشت نہیں کر سکتا, لیکن وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. اب اس ملک میں رہنا مشکل ہو گیا. آپ نے ہجرت کی, شام آئے, اور پھر شام سے اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ کی طرف چلے. مکہ پہنچتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں آج بیت اللہ موجود ہے. یہ ایک وادی ہے, اس کے اطراف پہاڑ ہیں, وہاں پہنچتے ہیں اور حکم ہوتا ہے اپنی اہلیہ اور اپنے اس معصوم سے بچے کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں چھوڑ کے واپس شام چلے جاؤ. سبحان اللہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشکیزہ ہے, کچھ تھیلے میں کھجوریں ہیں, اہلیہ کے پاس چھوڑتے ہیں, واپس روانہ ہونے لگتے ہیں. اہلیہ حاجرہ پوچھتی ہے, ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کھجوریں کب تک چلیں گی, پانی کب تک رہے گا, اور یہاں دور دور نہ کوئی آبادی, نہ کوئی انسان, نہ کوئی زندگی کا سامان, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب کوئی نہیں. پھر پوچھا, پھر جواب کوئی نہیں. حضرت حاجرہ فرمانے لگی, اللہ امرک, کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ امرک, کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یوں سر ہلاتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے چھوڑا ہے تو اذ اللہ یضیعنی, پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیسی اللہ کی معرفت تھی, کیسا اللہ پر اعتماد تھا, کیسی اللہ کی پہچان تھی, کیسا اللہ کی قدرت پر یقین تھا. کوئی زندگی کا نقشہ نہیں, شوہر جا رہا ہے, معصوم سا بچہ ہے. آدمی بسا اوقات اپنے دن تو گزار لیتا ہے لیکن بچہ تڑپتا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کہنے لگے ادھر لا یضیعنی, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پانی بھی ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا. ادھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بچوں کو چھوڑ کر پہاڑی کے اس طرف جاتے ہیں, اہلیہ کے نظروں سے اوجل ہو کے, اس جگہ کا نام ہے مدعا, جہاں آج مکہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے قریب ہے وہ جگہ, تو وہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے میرے رب, میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں جس میں زراعت کی کوئی صلاحیت نہیں ہے چھوڑ کے آ رہا ہوں, تیری حرمت والے گھر کے ساتھ. اور کیوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ یہ نمازی بن جائے. نبی سے بڑھ کر نہ کوئی اپنی اولاد کا خیر خواہ ہو سکتا ہے, اور نبی سے بڑھ کر نہ کوئی دور اندیش اور روشن خیال ہو سکتا ہے. پیغمبر نے اپنی اولاد کی جو سب سے پہلی فکر کی ہے وہ اس کا اپنے اللہ سے اولاد کا رشتہ جڑ جائے, یہ سب سے پہلے ایک سعادت مند باپ کی اپنے اولاد کے حق میں فکر ہوتی ہے کہ اس کا اپنے اللہ سے رشتہ جڑ جائے. یہ جو بندگی کا رشتہ ہے یہ ایک سعادت مند باپ کی سب سے پہلی ترجیح ہے اور یہی اولاد کے حق میں سب سے بڑی خیر خائی ہے. سب سے بڑی خیر خائی ربنا لیقیم الصلاۃ. اب زندگی کے دن گزارنے کے لیے رزق کی بھی ضرورت ہے. اگلی بات پھر آئی فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اے اللہ نے رزق بھی دے دے, کچھ لوگوں کو اس طرف متوجہ کر دے تاکہ یہاں زندگی کا کوئی نقشہ بن جائے. لیکن پہلی دعا کیا ہے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ. اے اللہ تاکہ یہ نمازی ہو جائے. یہ ایک سعادت مند باپ کی سب سے پہلی ترجیح ہے ربنا لیقیم الصلاۃ, نمازی بن جائے. ایک پیغمبر ہیں اور وہ دنیا سے جانے لگے ہیں, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے, اپنے بیٹوں کو پوتوں کو نواسوں کو سب کو اپنے قریب بٹھا لیے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, موت کا وقت قریب ہے, سب کو اکٹھا کر لیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, کہنے لگے کہ ساری زندگی اس فکر میں گزری ہے کہ تمہارا اپنے رب سے جو بندگی کا تعلق ہے اس میں کوتاہی نہ ہو, اس میں کوتاہی نہ ہو. میری ساری زندگی اس فکر میں گزری ہے لیکن اب میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہونے لگا ہوں, میری پشت زمین کی مٹی کو لگنے کو ہے لیکن ایک فکر مجھے ستا رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے جانے کے بعد اللہ کی اس بندگی میں تم کوتاہی کرنے لگو, تمہارا کہیں یہ بندگی کا رشتہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا. قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. ابا جان, دادا جان, نانا جان, آپ بے فکر رہیے, آپ اطمینان رکھیے, آپ اطمینان رکھیے, ہم اسی ذات کی بندگی کریں گے اور اسی کی فرما برداری کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی. ونحن له مسلمون. تو ایک سعادت مند باپ کی نظر میں اولاد کے سلسلے کی سب سے بڑی خواہش, سب سے بڑی ترجیح, سب سے بڑی چاہت, سب سے بڑا جذبہ یہ ہے میرا بچے اللہ کی بندگی پہ آ جائے, ان کی زندگی اللہ کی بندگی پر ہو. ربنا لیقیم الصلاۃ. ادھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کر کے شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ادھر مشکیزے کا پانی ختم ہو جاتا ہے, کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں, تو حاجرہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے. بیت اللہ جہاں ہے وہ نیچے ہے, صفا کی پہاڑی اونچی تھی, وہاں چڑھتی ہیں, دیکھتی ہیں شاید کوئی قافلہ کہیں جا رہا ہو. جب اس پہاڑی سے کوئی نظر نہیں آتا تو اس پہاڑی سے نیچے اترتی ہیں مروا کی پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے, لیکن یہ درمیان کا راستہ یہ اس سے بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. دوڑتی ہیں, تیز دوڑتی ہیں اور مروا پہنچتی ہیں, پھر صفا آتی ہے, پھر مروا جاتی ہے, تقریباً اسی انداز سے 7 چکر لگاتی ہے. عمرہ کوئی نہیں ہونا جب تک کہ یہ 7 چکر نہ لگائے, حج کوئی نہیں ہونا جب تک کہ یہ 7 چکر نہ لگائے. کیا دیکھتی ہیں کہ بچے کے قریب کچھ حرکت ہے, ادھر جبرائیل امین آتے ہیں، اور جہاں حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں وہاں اپنا پر مارتے ہیں اور وہاں سے پانی نکلنے لگتا ہے، چشمہ جاری ہو جاتا ہے. آپ دیکھتی ہیں جہاں بچہ لیٹا ہے وہاں کچھ حرکت ہے، وہاں پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ پانی ہے، چشمے سے پانی جاری، اور آپ کہتی ہیں زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا، اور یہ چشمہ ایسا جاری ہے کہ ساری دنیا کے اندر یہ پانی جا رہا ہے، اس پانی میں کمی کوئی نہیں آ رہی. کہاں پہاڑ، کہاں وہ خشک زمین، کہاں وہ کالے پہاڑ، اللہ اللہ ہے. جس زمین سے چاہے پانی کے چشمے جاری کر دے، جس زمین سے چاہے تیل کے چشمے جاری کر دے. اس کی قدرت ہے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے. ایک عرصے تک یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اپنا بیٹا مانگا اور دعا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین. اولاد کی خواہش ایک فطرتی چیز ہے، ہر ماں باپ کے اندر یہ خواہش رکھی اللہ نے. کسی کو اللہ دیتا ہے یہ بھی امتحان ہے، کسی کو اللہ نہیں دیتا یہ بھی ایک امتحان ہے. جسے اللہ نہیں دیتا وہ صبر سے کمائی کرتا ہے، اور جسے اللہ دیتا ہے وہ شکر سے کمائی کرتا ہے. اور اولاد کا شکر یہ ہے کہ اس اولاد کو اللہ والا بنا دے. اس اولاد کو اللہ والا بنانے کی اپنی توانائیاں صرف کر دے، یہ اس اولاد کی نعمت کا شکر ہے. اس کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے فیصلے ایسے ہوں جس سے اللہ راضی ہو. تو پیغمبر نے بھی اولاد مانگی، لیکن اولاد کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد دے اور نیک دے، اولاد دے اور نیک دے. رب ہب لی من الصالحین، اس لیے کہ نافرمان اولاد چھٹی انگلی کی طرح ہے، نہ رکھ سکتا ہے نہ کاٹ سکتا ہے، نہ رکھ سکتا ہے نہ کاٹ سکتا ہے. اور نیک اولاد سبحان اللہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. لوگ زمین پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، فیکٹریوں اور کارخانوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور پیش نظر ہوتا ہے نفع آئے گا، کمائی ہوگی، نفع ہوگا کمائی ہوگی. اور اس سرمایہ کاری کا نفع میاں کتنے دن، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سرمایہ کاری کا نفع کتنا. لیکن سبحان اللہ اولاد کی شکل میں جو اللہ نے موقع دیا ہے سرمایہ کاری کا، اگر اس میں سرمایہ کاری ٹھیک ہو جائے اس کا نفع خربوں سال ہے. آج مسلمان کا ہر گھرانہ اسے یہ چاہت تو ہے کہ کچھ کاروبار اچھا ہو جائے، کمائی آنا شروع ہو. لیکن مسلمان کا ہر گھرانہ اگر اس فکر میں لگ جائے کہ میری اولاد اچھی ہو جائے تو مسلمانوں کا معاشرہ اچھا ہو جائے، یہ مسلمان قوم ٹھیک ہو جائے. میری اولاد کو کوئی تعلیمی ادارہ ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک کہ میرا گھر کا ماحول ٹھیک نہ ہو. پہلی تعلیم گاہ، پہلی تربیت گاہ، پہلی درس گاہ
گھر کی دہلیز ہے کہ اس گھر کی دہلیز کے مقاصد کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، ماحول کیا ہے، وہ سب سے پہلی درسگاہ ہے. ہم کہتے ہیں بچے کو میمنی آ گئی، بچے کو پشتو آ گئی، بچے کو عربی آ گئی، اور کہتے ہیں مادری زبان ہے اس کی، تو وہ گھر کی فضا سے صرف مادری زبان نہیں لیتا، وہ اپنی زندگی کی بنیادیں بھی اٹھاتا ہے. وہ زبان کھولتا ہے، لگتا ہے اسے مادری زبان آ گئی. کہاں سیکھا اس نے؟ گھر میں. تو صرف اس نے زبان نہیں سیکھی، بہت ساری عادات بھی اس نے لے لی، اور وقت آنے پر ان عادات کا وہ عادی ہوگا، اس کا اظہار ہوگا. تو پہلی درسگاہ، پہلی تعلیم گاہ، پہلی تربیت گاہ گھر کی چار دیواری. تو بہترین سرمایہ کاری ہے، بہترین سرمایہ کاری جس کا نفع کھربوں سال ہے. میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو ہر مسلمان گھرانے کی ذمہ داری تھی کہ جہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ کاروبار میں سرمایہ کاری کروں کہ نفع آئے، دکان میں سرمایہ کاروں کروں کہ نفع آئے، فیکٹری میں سرمایہ کاری کروں کہ نفع آئے، تو مسلمان تو دور اندیش ہوتا ہے کہ کھربوں سال کا نفع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اولاد میں سرمایہ کاری کر دو، اولاد میں سرمایہ کاری کر دو. تو پیغمبر، اللہ کا نبی تو بڑا دور اندیش ہوتے ہیں، اور ان کی دعائیں بتاتی ہیں کہ کیسے دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. ان کی دعائیں بتاتی ہیں کیسی دور اندیشی سے کام لے رہے ہیں. ربی حبلی من الصالح، اے اللہ اولاد دے، نیک دے، اے اللہ اولاد کو نمازی بنا دے، ربنا لیقیم الصلاۃ. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ، میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور کیا بنا؟ انہیں ایسا تقویٰ دے دے، ایسا متقی بنا دے، ایسا پرہیزگار بنا دے، یہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں. سبحان اللہ. یہ ہیں اللہ والوں کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے، یہ ہے فکر اللہ والوں کی اپنی اولاد کے لیے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد دے دے، اور سالہا سال مانگتے رہے، بڑھاپے میں جا کے دعا قبول ہوئی، اللہ نے بیٹا دے دیا. فلما بلغ معه السعی، اب یہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ ابا انگلی پکڑ کے ساتھ چلا سکتے، کچھ کام کہیں تو وہ کام کر دے، ساتھ لے چلنا چاہیں تو ساتھ چل پڑے، چلنا پھرنے کے قابل ہو گیا، ساتھ چلنا. فلما بلغ السعی، اس بچے سے ویسی زیادہ محبت ہوتی ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، فطرتی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا بھائی، کس سے زیادہ محبت ہے؟ چھوٹے سے. کب تک؟ جب تک کہ بڑا نہ ہو، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے. فلما بلغ ما وسعی، اب دلوں سے کتنا لگاؤ ہوگا کہ سالہ سال مانگا، اور بیٹا بھی پھر سعادت مند، اور اٹھتے بیٹھتے اسے ساتھ لے کے چل رہے. اب اللہ کی طرف سے ایک امتحان آ گیا، اور امتحان بھی معمولی نہیں. اللہ خود کہہ رہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑا امتحان، بہت بڑا امتحان. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. پیغمبر کی خواب سچی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا رائے ہے. سبحان اللہ. باپ کو پکارا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا ابا جان. بیٹے کو پکارا تو انداز وہی پیار والا، بیٹے پیارے بیٹے. یہ زبان کی مٹھاس دلوں کو گھائل کر دیتی ہے، سلیم الفطرت طبیعتوں کو مائل کر دیتی ہے. زبان کی مٹھاس، یا بنیا اے پیارے بیٹے میں نے کیا دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا تمہارا کیا خیال ہے. سبحان اللہ. علماء نے لکھا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیٹے سے پوچھا اس لیے نہیں کہ اگر وہ انکار کر دیں گے تو یہ اللہ کے حکم سے دستبردار ہو جائیں گے، نا. وہ تو اس لیے پوچھ رہے تھے کہ میری تربیت کا اس بچے پہ اثر کتنا ہے، میرے گھر کے ماحول کا اس پہ اثر کتنا ہے. فانظر ماذا ترى، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا اسماعیل جو محمد رسول اللہ کا آنا اسی والد سے، اسی نسل سے، اسی سلسلے سے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسماعیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس دین اسلام کی ابتدا قربانی سے ہو رہی ہے. قربانی سے ہو رہی ہے. کہنے لگے یا ابد افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہوا ہے کر دیجئے. بلا تأمل بغیر سوچے اللہ کا حکم پورا کیجئے. سبحان اللہ. افعل ما تؤمر. آگے کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. سبحان اللہ. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دعویٰ نہیں کرتے، کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، یہ دعویٰ ہے. بڑے لوگ دعوے نہیں کیا کرتے، کام کیا کرتے ہیں. اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں دعوے کرتے ہیں، کام نہیں کرتے. یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا انشاءاللہ من الصابرین. صبر کرنے والوں میں آپ مجھے دیکھیں گے اگر میرے اللہ نے مجھے چاہا تو. میں حاضر ہوں، میری گردن حاضر ہے، گردن حاضر ہے. انشاءاللہ من الصابرین. اور پھر اگلی بڑی بات کی، یہ نہیں کہا کہ صبر کرنے والوں میں میں اکیلا ہوں. بتایا کہ اس دنیا میں اور بھی بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، مجھے امید ہے اللہ مجھے ان میں شامل کر لے گا. یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ تواضع ہے، یہ بڑوں کی خوبیاں ہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ ہے قربانی کی تاریخ، یہ ہے قربانی کا آغاز، یہ ہے قربانی کی تاریخ. کوئی پوچھے میاں قربانی کی تاریخ کیا ہے، تو قرآن نے بتائی قربانی کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ سبحان اللہ. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دمبا لے کے نہیں گئے منا کی طرف، نہ گائیں لے کر گئے نہ اونٹ لے کر گئے، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے. چھری اٹھائی، بیٹے کو ساتھ لیا، گردن نیچے رکھی، چھری اوپر رکھی، بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، نیت بیٹے کو ذبح کرنے کی تھی، نیت ارادہ بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا. ارے میرے عزیزو دیکھو تو صحیح، ابراہیم کی اطاعت تو دیکھیے نا، اللہ سے تعلق اور پیار تو دیکھیے، اللہ کی خاطر اپنی جذبات کی قربانی تو دیکھیے نا. میرے عزیزو اپنے گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے. بیٹے والوں سے پوچھو، وہ خود دکھ اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اولاد کو راحت دیتا ہے. خود دکھ اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے میری اولاد کو راحت ملے، میری اولاد کو راحت ملے. اور سچی بات ہے، یہی فرق ہے باپ اور بیٹے کی خدمت کا، یہی فرق ہے کہ باپ بیٹی کی خدمت کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اللہ اس بیٹی کی عمر کو دراز کر دے، اور بیٹا جب بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے کہتا ہے اللہ اس ماں باپ کو جلدی سے اٹھا لے. یہ جو باپ کا بیٹے سے رشتہ ہے نا، اولاد سے، اس سے زیادہ خلوص کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں. یہ ایک واحد رشتہ ہے جہاں باپ چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے. یہ ایک واحد رشتہ ہے جہاں باپ چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، باقی کہیں نہیں ملے گا. ایک واقعی روحانی استاد ہو جس کے اندر واقعی اخلاص ہو، وہ چاہتا ہے میرا شاگرد مجھ سے بھی آگے نکل جائے. اور دوسرا والد ہے، وہ چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے. اتنا خلوص بھرا یہ رشتہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرے ابا اور اما زندگی کے ایک بڑے عرصے تک بسترے پہ پڑے رہے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، پہنایا میں نے، گندگی بھی میں نے اٹھائی، میرے ابا چلے گئے، اور ماں کی خدمت کی سعادت بھی میرے سپرد ہے. پوچھنا یہ ہے کیا میں نے ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ کہنے لگے بیٹے تو جو خدمت کر رہا ہے نا، تیرے ماں باپ بھی ایسی خدمت کیا کرتے تھے، گندگیاں اٹھایا کرتے تھے تیری، سردی کی راتوں میں گندگیاں اٹھا کر تجھے سینے سے لگایا کرتے تھے، تیری بیماری ان کی بیماری بن جاتی تھی، تیرا درد ان کا درد ہو جایا کرتا تھا، تیری تکلیف ان کی تکلیف ہو جایا کرتے، تم بے آرام ہوتے ان کا آرام ختم ہو جاتا، ان کی نیندیں اڑ جاتی. بیٹے تم بھی یہ خدمت کر رہے ہو، وہ بھی یہ خدمت کر رہے تھے، لیکن فرق ہے تمہارے لبوں پہ دعا ہے اللہ اس ماں کو اٹھا لے، ان کے لبوں پہ دعا تھی اللہ اس بچی کی عمر کو اور دراز کر دے. تو یہ رشتہ باپ کا ہے اولاد کے ساتھ، اور پھر حکم کیا آیا، اس بیٹے کو ذبح کر دو. ان ھذا لہو البلاء المبین. تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کو ذبح کرنے نکلے ہیں، اور آج حد فرمایا کرتے جو اسی جذبے کے ساتھ کہ اے اللہ یہ قربانی دمبے کی ہے، گائے کی ہے، بکرے کی ہے، اونٹ کی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، بیٹے کی قربانی، تو اے اللہ آپ جس جذبے کی جب قربانی ہم سے مانگیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ رب العزت اولاد کے قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے. اولاد کے قربانی کا ثواب ملے گا، لیکن وہ جذبہ بھی تو ہو. اب بتائیے جب اس قربانی سے اولاد کے قربانی کا ثواب مل رہا ہے، تو یہ ثواب کسی اور نیکی سے مل سکتا ہے؟ یہ ثواب کسی اور نیکی سے مل سکتا ہے؟ یہ تاثیر کسی اور عبادت میں ہو سکتی ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے 10, 11, 12 ان تین دنوں میں، ان تین دنوں میں اللہ کو جانور کے قربانی کا خون بہانا اس سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں. کوئی لاکھوں روپے صدقہ کر دے، کروڑوں روپے صدقہ کر دے قربانی کے عوض میں، آج کے دن اللہ کو قربانی کا خون بہانا سب سے زیادہ محبوب ہے. اور پھر ابو ہریرہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس قربانی کی گنجائش ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا، اسے ہمارے عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. جس آدمی کے پاس قربانی کی گنجائش ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا، اسے ہمارے عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو وہاں تو بیٹے کو ذبح کرنے میں ہچکچاہٹ کوئی نہیں، اور یہاں آج جانوروں کی قربانی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہاں آج جانوروں کی قربانی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جی عقل کا تقاضا یہ ہے، اتنا بڑا سرمایہ غریبوں کی زندگی بنانے میں لگا دو. یہ عقل کی پوجا کرنے والی مخلوق ہے، اور جو خدا کی پوجا کرنے والے اللہ کے بندے ہیں وہ تو اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر رہے ہیں، اور پیچھے مڑ کے نہیں پوچھا اللہ اس میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا لوجک ہے، نہیں پوچھا. اللہ کی بندگی کا دم بھرا ہے، کلمہ پڑا ہے، اور اس ذات کا حکم ہے. تو بیٹا کہنے لگا انشاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وطلہ للجبین. باپ بھی بیٹا بھی دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہو گئے، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے وطلہ للجبین کروٹ پہ اپنے بیٹے کو لیٹا لیا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ابا جان میرے آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑیں، کہیں اللہ کی حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے. میری ٹانگیں بھی باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ حرکت کروں اور خون کے چھینٹے کپڑوں پہ پڑیں، اور میری مالدہ جب ان چھینٹوں کو دیکھے تو ناقابل برداشت نہ ہو جائے، میری ٹانگوں کو باندھ دے. وطلہ للجبی. میرے عزیزو کہنا آسان ہے، ذرا تصور تو کیجئے نا، کیا اللہ کی عظمت ہے، کیا اللہ کی عظمت ہے، کیسے اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، کیسے اللہ کی معرفت نصیب ہے. وطلہ للجبین لٹا دیا. وناديناه ان يا ابراهيم. آواز آ گئی شاباش شاباش. وناديناه ان يا ابراهيم. اے ابراہیم شاباش شاباش. قد صدقت الرؤيا. تم نے خواب سچ کر دکھایا، سچ کر دکھایا. انا کذلک نجزی المحسنین. ان ھذا لہو البلاء المبین. بہت بڑا امتحان تھا یہ، لیکن تم نے اسے پورا کر دکھایا. وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ایک ذبیحہ بڑا اس کے بدلے میں دے دیا، ایک بڑا ذبیحہ اس کے بدلے میں دے دیا، اور پھر یہ قربانی کا سلسلہ وترکنا علی فی الآخرین، سب کے لیے آنے والوں کے لیے پیچھے چھوڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی یہ سنت ہے. یا رسول اللہ ہمیں اس قربانی پہ کیا ملے گا؟ فرمایا اس پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. کہا یا رسول اللہ اگر بال نہ ہو اون ہو؟ اون تو بہت زیادہ ہوتی ہے. فرما اون ہو تو پھر بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. یہ تو اجر و ثواب ہے, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ اس قربانی کے وقت پہ اس جذبے کو تازہ رکھنا کہ اے اللہ آپ کی خاطر ہر جذبہ قربان. قربانی کے وقت کی دعا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز بھی میری قربانی بھی میرا جینا بھی میرا مرنا بھی سب اللہ کی خاطر. یہ ہے قربانی. کس قربانی پہ؟ یہ قربانی کی روح میرے اندر زندہ ہو جائے. اس قربانی کے موقع پہ تجدید عہد ہو جائے, تجدید عہد ہو جائے کہ یہ قربانی کی جو روح ہے یہ میرے پوری زندگی میں نظر آئے, کہ میں ہر ناجائز جذبہ اللہ کے خاطر قربان کر دوں. یہ روح ہے. تو یہ قربانی, یہ اس کی حقیقت ہے. اور جن خوش نصیب لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ. اور اس کی ظاہری شکل اونٹ ہے, گائیں ہیں, بکرا ہے, دمبا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا, بلکہ ایک موقع پہ فرمایا یہ میری قربانی ہے اور یہ جو قربانی ہے میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو غریب ہیں اور قربانی نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا. علی رضی اللہ عنہ کو معمول تھا ہمیشہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے. تو جنہیں اللہ رب العزت نے خوشحالی دے رکھی ہے, فراوانی دے رکھی ہے, وسائل دے رکھے ہیں, تو اتنا تو حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی طرف سے ایک قربانی مسلمان کرنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانی کی ہے. تو بڑی خوش دلی کے ساتھ قربانی, بڑی خوش دلی کے ساتھ. اصل جذبہ تو یہ ہے. اب قربانی کا گوشت تقسیم بھی کر سکتے ہیں, غریبوں میں دے سکتے ہیں, اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں, رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں, اور اس قربانی کے گوشت میں بھی اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی. یہ مہمان اللہ کی طرف سے میزبانی ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, اس کا گوشت سکا لیا کرتے تھے, اور جب کوئی خاص مہمان آتا تو سالن میں دو چند بوٹیاں اس کی ڈال دیا کرتے تھے, اور خصوصاً جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تو دسترخوان پہ قربانی کا گوشت ضرور ہوتا. خاص الخاص مہمانوں کے لیے یہ خاص الخاص اکرام ہوتا تھا. برکت قربانی کا گوشت. لیکن اب تو عجیب طبیعتیں, جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے تب بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے, میں نہیں کھڑا ہو سکتا, میں نہیں کھڑا ہو سکتا, اور جب گوشت آتا ہے تب بھی ان کو ہمک آتی ہے, تب بھی گھر میں مرغی آ رہی ہوتی ہے. ذبح کے وقت بھی نہیں ہوتے, ہاں ڈر لگ رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ سے فرمایا, فاطمہ جب تیری قربانی ہو رہا ہو سامنے کھڑا ہوا کرو. اس لیے کہ وہاں تو قصائی نہیں ہوا کرتے تھے, پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا, گھر کے لوگ ہی ذبح کرتے تھے. تو فرمایا فاطمہ جب تمہاری قربانی ہو سامنے کھڑا ہوا کرو, اس لیے کہ جیسی اس کا خون کا قطرہ تیری قربانی کا نکلے گا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آپ بتائیے نا کتنا خوشی کا موقع ہوتا ہے کتنا خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ادھر خون کا قطرہ گرا نہیں میرے گناہ معاف ہو گئے، کتنا خوشی کا موقع ہوتا ہے. اس موقع پہ موجود ہے. تو یہ قربانی ہے میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرما دے، ہاں، اور اس کی روح نصیب فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم